أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الذين ينفقون في السراء والضراء اور جو خرچ کرتے ہیں فی السراء فراخی کے عالم میں والضراء اور تکلیف کے عالم میں تنگی کے عالم میں والقاظمین الغیظ اور دبا لیتے ہیں غصے کو والعافین عن الناس اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں. چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو دیکھیں نیکوں کے ساتھ جڑنے کا نیکوں کی صحبت میں رہنے کا حکم فرمایا. اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا انعمت علیہم جس پر تو نے اپنی رحمت کی ہے. تو جن پر رحمت کی ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک قریب پرگزیدہ بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جی نیکوں کی صحبت میں رہنا ہے. اب کئی مرتبہ نیکوں کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا والا نیک ہے کون سا والا نیک نہیں ہے. تو قرآن پاک کی یہ جو آیت آج تلاوت کی گئی ہے اس میں نیکوں کی پہچان بتائی گئی ہے. چار چیزیں ہیں جو واقعی نیک ہوگا اس میں چار چیزیں موجود ہوں گی. سب سے پہلے الذین ينفقون فی السراء جب اس کے پاس فراخی ہوگی تو وہ بخیل بھی بنے گا خرچ کرے گا والضراء اور تنگی میں بھی خرچ کرے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ تنگی آئے تو وہ کہے کہ جی اب بالکل نہیں خرچ کرتا. اس کے دل میں خرچ کرنے کا شوق موجود دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا شوق ہوگا. اس لیے جب اس کے پاس بہت ہوگا تب بھی وہ خرچ کرے گا جب تھوڑا ہوگا تب بھی اس کی نیت ہوگی کہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خرچ ہو جائے دوسروں پہ کچھ نہ کچھ دوسروں کو فائدہ ہو جائے. یہ جو دوسروں کا فائدہ دیکھنے والا ہے نا یہ اصل میں اللہ والوں کی بڑی نشانی ہے. تو دو نشانیاں ہو گئی کہ فراخی میں خرچ کرے گا فراخی میں عام لوگ بھی خرچ کر دیتے ہیں مگر تنگی کے وقت ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو ہم کیسے کسی اور کو دیں. مگر اللہ والے جو ہوں گے وہ تنگی کے وقت بھی اس چیز کی حرص رکھیں گے کہ ہم نے خرچ کرنا ہے. تو فراخی کے عالم میں بھی خرچ کرتے ہیں تنگی کے عالم میں خرچ کرتے ہیں. تیسری چیز والقاظمین الغیظ اپنے غصے کو دباتے ہیں بھڑک نہیں اٹھتے کہ انسان ڈر ہی جائے کہ جی اس کے تو قریب ہی نہیں آ سکتا یہ کسی وقت بھی بھڑک سکتا ہے یہ کسی وقت بھی اڑا کے رکھ سکتا ہے. تو ایسا جو دوسروں کو ڈرانے والی شخصیت ہے یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے کہ جی جو کسی وقت بھی بھڑک جائے. تو اللہ والوں کی چار نشانیاں بتائیں خرچ کرتے ہیں وَالصَّرْفِ السَّرَّا فراخی کے عالم میں خرچ کرتے ہیں وَالضَّرَّا اور تنگی کے عالم میں بھی خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ غصہ پی جاتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جن کے بارے میں غصہ پیتے ہیں ان سے منہ بنا کے نہیں رکھتے ان کو معاف کر دیتے ہیں دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں ان کے ساتھ خوش اسلوبی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ چار نشانیاں بتا دی گئی کہ اگر اللہ والا ہے تو یہ چیزیں موجود ضرور بھی ہوں گی کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہوگا جو فلاں قسم کی برادری میں سے ہوگا تو شاید وہی ہوگا یا فلاں سلسلے کا ہوگا تو وہی ہوگا نہ اللہ والوں کی خصلتیں ہیں اللہ والے سلسلوں سے تعلق نہیں رکھتے اللہ والے جو ہیں وہ اوصاف سے تعلق رکھتے ہیں کیریکٹرسٹکس سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی سلسلے کا ہو اور اگر بات بات پہ بھڑک جاتا ہے تو اس کو اللہ والے کیسے کہا جا سکتا ہے کسی بھی سلسلے کا ہو اور خوب کنجوس ہو پیسے ہی بچانے کا سوچ رہا ہو دوسروں پہ خرچ کرنے کا شوق ہی نہیں رکھتا ہو تو کیسے اللہ والا ہو کسی بھی سلسلے کا ہو اور لوگوں کو جلدی معاف نہیں کرتا دل میں سارا وقت جو ہے وہ بغض رکھتا ہی ہے کیسے اللہ والا ہو گیا تو اللہ والا ہونے کے ساتھ وہ نام نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جی فلاں سلسلہ کے نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اب یہ اللہ والا ہو گیا نہیں بلکہ اللہ والوں کے کیریکٹرسٹکس ہے ان کے اندر کچھ خصلتیں ہیں کچھ اوصاف ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں وہ موجود تو اللہ والا ہے وہ موجود نہیں تو اللہ والا ہے تو اللہ والوں کی ایک بڑی خصلت یہ ہوتی ہے کہ خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کر دو گے تو یہ اسی سے بچاؤ گے اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرو اگر کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کے کھر ہی دے دیا کرو تو پتہ چلا کہ اللہ والے وہ ہیں جو خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں دوسروں پہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سائل آیا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا ایک انگور کا دانہ تھا آپ نے وہ انگور کا دانہ اس کو دیا تو ایک انگور کا دانہ بھی کئی مرتبہ انسان کے لیے اللہ کے قرب کا باعث بن جاتا ہے اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر رمضان میں کسی کو افطار کروا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کو وہی اجر دیں گے جو اس روزے رکھنے والے کو اجر دیں گے جس کو افطار کروائی ہے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم تو اتنے فراخی اس وقت نہیں ہیں کہ افطار کروا سکیں کسی کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا کھانا کوئی کھلایا اگر پانی بھی پلا دیں گے ایک کھجور کھلا دیں گے یہ بھی افطار ہے یہ افطار کروانے پہ بھی پورے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا جو اس نے روزہ رکھا ہے جس روزے دار کو افطار کروائی جو اجر اس روزے دار کو ملے گا افطار کروانے والے کو بھی ملے گا اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو ایک پیالہ پانی کا پلایا جس نے کسی روزے دار کو ایک پیالہ پانی کا پلایا قیامت کے دن اس کو مجھے میرے حوض سے وہ پانی ملے گا کہ جس کے بعد اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی تو یہ خرچ کرنا تربیت ہونا کہ ہم دوسروں کو دیں دوسروں کو فائدہ دیں دوسروں کی کو دے کر خوش ہوں یہ طبیعت جو ہے یہ انسان کو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے آخرت میں بھی سکون دیتی ہے اس بات میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ کرنے والے کا مال بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو 10 گنا بڑھا کے کبھی واپس کرتے ہیں اور کبھی 100 گنا اور کبھی 700 گنا تک بڑھا کے واپس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے خرچ کریں اور میں ان کو اور دوں. اسی لیے اس بار میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں پہ خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب دیتے رہتے ہیں. تو جب تک وہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے رہتے ہیں. تو مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ غریب آدمی تھا, اس نے کہا کہ اللہ, اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, عرض کی کہ اللہ دعا کرنے میرا سارا رزق مجھے ایک وقت نہیں مل جائے. تو وہ بہت ہی تھوڑا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کہیں چلے گئے کہ تھوڑے دنوں میں اس کا رزق ختم ہو جائے گا, یہ فوت ہو جائے گا. تو کافی عرصے بعد اسی علاقے سے واپس گزرے ہیں تو سوچا کہ اس کو حالت دیکھوں. تو جب اس کی حالت دیکھی تو اس کے پاس تو مال کی فراوانی اور نوکروں کی فراوانی اور محل نما گھر میں رہ رہا ہے. تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ اس کا رزق بہت تھوڑا تھا, یہ تو اس بالکل نوابوں کی طرح رہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ, یہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے والے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس کو بڑھا کے واپس کرتے ہیں. یہ خرچ کرتا رہے گا, ہم اس کو بڑھا کے واپس کرتے رہیں. تو یہ خرچ کرنا جو ہے اللہ کو بہت پسند, یہ دنیا میں برکتوں کا باعث ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ صدقہ کرنا یہ جو ہے یہ بری موت سے بچاتی ہے, بلا کو ٹالتی ہے. اس لیے صدقہ کرنے والا, یہ صدقہ کرنا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہنے کو اللہ والا ہو اور خرچ کرنے میں بہت ہی زیادہ اس کو کنجوسی محسوس ہو, بلکہ اس کے دل کا شوق ہو کہ میں اپنے قریب رشتے داروں پہ اور مسلمانوں پہ, اپنے ساتھیوں پہ, ہر مانگنے والے پہ خرچ کر دوں. اس کی آخری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے طرف سے کسی کو فائدہ ہو ہی جائے. تو یہ اللہ والوں کو بڑی نشانی ہے. تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے تو اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا مشکل نہیں ہے, مگر کسی کے پاس صرف 100 پیسے ہیں تو اگر وہ 1 پیسہ خرچ کر دے گا تو وہ بھی اسی طرح سے خرچ کر رہا ہے جیسے وہ 1000 روپے والا جو ہے وہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے. تو کم ہے تو بندہ کم خرچ کرے, مگر کم ہے اور نہیں خرچ کرتا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خرچ کرنے کا شوق نہیں ہے. اس لیے کم ہے تو کم خرچ کر دے, مگر خرچ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. تو پہلی چیز بتائی اللہ والوں کی نشانی کہ جو فراخی میں خرچ کرتے ہیں, دوسری چیز جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور جو دباتے ہیں غصے کو. یہ جو غصے کو دبانا ہے یہ بہت ضروری ہے. غصہ بھی ایک باطنی بیماری ہے, شہوت بھی ایک باطنی بیماری ہے. انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے غلط طریقے سے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے بڑا گناہ کیا. غصے کو کئی مرتبہ ہم غلط طریقے سے پورا کرتے ہیں, قریبیوں پہ غصہ کر دیتے ہیں, ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. تو شہوت کے معاملے میں کچھ غلط کرتے ہیں تو پھر بھی احساس ہو جاتا ہے, غصے کے معاملے میں غلط کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ایسی ماحول بن گیا کہ اتنا غلط سمجھا نہیں جاتا ہے, عام ہو گیا ہے. انسان نوکروں پہ غصہ کرتا ہے, بچوں پہ غصہ کرتا ہے, بیوی شوہر پہ غصہ کرتی ہے, شوہر بیوی پہ غصہ کرتا ہے. تو یہ معاملات ہیں, عام ہو چکے ہیں. تو غصے کو ہم ایسا بڑا گناہ نہیں سمجھتے, مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو شہوت جو باطنی بیماری ہے اس کے مقابلے میں غصہ جو ہے وہ زیادہ بڑی باطنی بیماری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوت کی انتہا زنا ہے. جو شہوت میں مبتلا ہو گیا اور بہت آگے نکل گیا تو آخر کار اس نے زنا کرنا ہے, اور غصے کی انتہا جو ہے وہ قتل ہے. جو بہت زیادہ کسی پہ غصہ آ گیا تو وہ آخر کو یہی کرے گا. تو اس لیے باطنی بیماری کے اعتبار سے غصہ بڑی بیماری. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہوت جو ہے یہ عمر کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے. بوڑھے آدمی میں شہوت نہیں رہتی ہے, بوڑھی عورت میں شہوت نہیں رہتی. غصہ وہ باطنی بیماری ہے کہ عمر گزر جاتی ہے اور جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے بندہ یہ غصہ اور زیادہ بڑھتا ہے. کئی مرتبہ بوڑھوں کا غصہ بڑا مشہور ہے,
اس لیے لوگ کئی مرتبہ یہ بوڑھے لوگوں کے قریب نہیں آتے، غصہ کرنے والے بوڑھے کے قریب نہیں آتے، اس کا غصہ بہت جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک بوڑھا تھا، وہ ہوا کو گالیاں دیتا تھا بیٹھ بیٹھ، اتنا غصہ کرنے کی عادت ہو گئی تھی کہ ہوا کو گالیاں دے رہا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھا، نماز پڑھ رہے مسجد میں اور بوڑھے میاں کو ایسا لگا کہ مسجد کے باہر کوئی زور زور سے نوجوان چل رہا ہے، مسجد کے اندر سے کھڑے ہو کے گالیاں اس نوجوان کو دے رہے تھے. تو بڑھاپے میں تو یہ غصہ عروج پہ کئی مرتبہ چلے جاتا ہے، تو شہوت جو ہے وہ بڑھاپے میں ختم ہونے کے قریب آ جاتی ہے، اور غصہ جو ہے یہ بڑھاپے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو شہوت کے مقابلے میں غصہ بڑی باطنی بیماری ہے، اور غصے کی بہت زیادہ نقصانات، شاید شہوت کے اتنے نقصانات نہ ہوں جتنے اس غصے کے نقصانات ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصہ کرنے والا شخص ناشکرا ہوگا، اور ناشکرے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کر دیا ہے، قرآن میں وعدہ کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے نعمتیں میں بڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے میرا عذاب پھر بہت شدید. تو غصے والا بندہ ناشکرا ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے تبھی تو غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تم نے یہ کیوں کیا، تم یہ کیوں کر رہے ہو. ہر وقت یہی سوچے گا کہ میرے ساتھ بھلا نہیں ہو رہا ہے، یہ کبھی اس کے ذہن میں بات ہی نہیں گزرے گی کہ اوہ میرے مالک کی مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں. جب محروم لوگوں کا بندہ سوچتا ہے نا، پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں. دوسرے بیمار ہیں، کئی مرتبہ آنکھ نہیں ہوتی کسی کی، کئی مرتبہ زبان سے محروم ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہاتھ پیر سے محروم ہوتے ہیں. ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے آزاد صحیح سلامت دیے کتنی اللہ کی مہربانی، مگر ذہن جاتا نہیں ہے اس طرح. عام طور پہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، بھکاری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ یہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، یہ کتنی اللہ کی مہربانی. وہ چاہتا ہم بھی لوگوں سے مانگتے پھرتے، در در کے دھکے کھاتے رہتے. کئی مرتبہ انسان گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، سواری پہ جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دھوپ میں پیدل چل کے جا رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں شکر نہیں آتا. تو دوسروں کی اپنے سے نیچوں کو دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے ناشکری ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ جو بہتر ہے تم سے دین میں، اور دنیا میں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ شکر گزاری آئے. تو یہ جو غصے والا بندہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو نہیں ہوتی ہے وہ شکر گزاری نہیں ہوتی، ناشکرا ہوتا ہے. ناشکرا اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے. غصے والے شخص کے اندر دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ بے وقوفی والے معاملات کرتا ہے، ایسی چیزیں کر دیتا ہے کہ بعد میں اس کو خود بھی شرم آ رہی ہوتی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر دیتا ہے، ایسے الفاظ، ایسا کلام بول دیتا ہے، یا کسی کا دل اس طرح دکھا دیتا ہے کہ بعد میں اس کو خود بھی افسوس اور شرمندگی ہو رہی ہوتی. تو غصہ والا بندہ، کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ شرمندگی کے محض پہ پہنچ، کو ہمیشہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کے اس نے شکایت کی اپنے شوہر کی کہ مجھے مارتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو دن میں اس کو مار رہا ہوتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے، اور رات میں اسی کے ساتھ بوسوں کنار کر رہا ہوتا ہے. تو غصے والا بندے کو شرمندگی ضرور ہوگی، اس سے ایسے ایکشنز نکل آئیں گے اس سے کہ جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے گا. چنانچہ ایک شخص کسی کے یہاں مہمان ہو کے گیا، اس مہمان کے اندر غصہ تھا، اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ میزبان جو اس کے اندر اتنا غصہ ہے. تو یہ مہمان اس کے گھر پہ گیا، مہمان تو اتنا غصے والا نہیں تھا، میزبان صاحب بڑے غصے والے تھے. اس میزبان کا کوئی پوتا، چھوٹا سا بچہ آیا، اب اپنی طبیعت کے مطابق اس بچے نے آ کے قریب بیٹھا اور اس نے زور سے تھپڑ لگا دیا بغیر کسی وجہ کے. اب وہ تھپڑ لگایا تو مہمان تو حیران ہو گیا کہ نہ اس بچے کا کوئی قصور نہ کوئی، بس وہ آ کے اپنے دادا کے قریب بیٹھا، دادا نے زور سے تھپڑ لگا دیا اس کو، اللہ اکبر۔ تو اتنی کراہت اس مہمان کو محسوس ہوئی کہ یہ بندہ ہے یہ جانور ہے، کہ بغیر کسی وجہ کے اپنے اتنے چھوٹے سے پوتے کو تھپڑ لگا رہا ہے، تو اس سے والا بندہ ہوگا، اس سے ایسے اعمال ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی ضرور پڑے گی، وہ کئی مرتبہ بڑی بڑی بے وقوفیاں کر جائے گا۔ تو غصے والا بندہ جو ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، غصے والے بندے سے بے وقوفیاں ہوتی ہیں، غصے والا بندہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو قاضی ہے وہ غصے کے عالم میں فیصلہ نہ دے، یہ غصے کے عالم میں فیصلہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ غصے کے عالم میں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے، تو غصہ کرنے والے کے ہر الفاظ کے اندر، ہر فیصلے کے اندر شیطان شامل ہوتا ہے۔ تو غصے والا بندہ اگر کئی مرتبہ اس کو کسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے اس کو جج بنا دیا جائے کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کر دیں، وہ خود لڑ پڑتا ہے۔ غصے والا بندہ اتنا ناکارا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی جماعتی کام میں لگا دیا جائے نا کہ بھائی آپ چار پانچ لوگ مل کے یہ کام کر لو، یہ سارے چار پانچ لوگوں سے لڑائی کر کے اس کام کو بالکل ہی خراب کر دیتا ہے۔ غصہ جو ہے کسی کے ساتھ اس کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ نہیں بن سکتی ہے، مل کے کام ہی نہیں کر سکتا ہے کسی کے ساتھ، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز ہو تو غصہ آ جائے گا۔ تو غصے والا بندہ جو ہے ناکارا بندہ ہوتا ہے، بالکل کسی کام پہ نہیں رہتا، نہ کسی کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے، نہ اس کو کسی کام کو حل کروانے کے لیے اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ عام طور پہ بے وقوفی والے فیصلے کرتا ہے، بے وقوفی والے شرمندگی والے کام کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے، اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے محبت نہ کرے اور لوگ اس سے محبت نہ کرے۔ یعنی اگر پتہ چل جائے نا کہ اس بندے سے لوگ محبت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ غصے والا بندہ ہے، غصے والے بندے سے کہاں لوگ محبت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے میں خیر ہے ہی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے اس کی۔ غصے والے بندے کے قریب لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے کہ بھائی اس سے تو دور ہی رہو، پتہ نہیں کب یہ کیسی بات کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو نرم بنایا، اگر آپ بھی سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے آپ کے قریب نہ آتے، آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو اللہ والوں کی بڑی نشانی، والقاذمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، یہ کیا کہ بھڑک جائے بغیر کسی وجہ کے۔ ہر بندہ سارا وقت یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت اس کے غصے کی برسات ہوگی، تو یہ تو جانوروں کا حال ہوتا ہے کہ غصے کی برسات کر دی بغیر کسی وجہ کے، یا کسی بھی وقت غصے کی برسات ہو سکتی ہے۔ اور عام طور پہ ہم بس غصے کو کم کرنے کے لیے کچھ سوچتے نہیں ہیں، یہ ہمارا غم نہیں ہے کہ یہ کم ہو جائے غصہ، حالانکہ یہ غصے والا بندہ اللہ سے بہت زیادہ دور ہے، بہت زیادہ دور۔ سب سے بڑی اس غصے کی نحوست یہ ہے کہ غصے والے بندے کو عبادت کی حلاوت نہیں ملتی، اس کو اعمال پہ استقامت نہیں ملتی، آسانی سے گناہ کر لے گا۔ جب آسانی سے غصہ کر لیتا ہے، آسانی سے بدنظری بھی کر لے گا، آسانی سے دوسرے کا مال بھی ہڑپ کر لے گا، آسانی سے غیبت بھی کر لے گا، آسانی سے جھوٹ بھی بول لے گا، آسانی سے گانے بھی سن لے گا، آسانی سے انٹرنیٹ پہ الٹی سیدھی چیزیں بھی دیکھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غصے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کلا کر دیتے ہیں، کر گناہ جتنے تجھے کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ والا ہو اور پھر غصے کی عادت ہو، تب ان غصے والا ہو۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ نرمی ہوگی۔ تو غصے والا بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، باطنی بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس غصے والے بندے میں تکبر بھی ہوتا ہے، مال کی لالچ ہرس بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، خود غرضی بھی ہوتی ہے، دنیا کی محبت، یہ تمام باطنی بیماری غصے والے بندے میں موجود۔ تو غصے والا بندہ باطنی طور پہ سب سے زیادہ بیمار بندہ ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نا, ہم تو شو مار رہے ہوتے ہیں کہ جی غصہ میرا بڑا تیز ہے, سمجھ کے رہنا, یہ دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی بڑی شو کی چیز نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے بڑے غصے میں شاید یہ بیان کر رہا ہوں, اتنا غصہ نہیں کر رہا, کوشش تو یہ ہے کہ غصے کے بغیر بیان کروں. تو بہرحال اس غصے سے بچنا ضروری ہے. تو غصے کے یہ چار بڑے نقصانات, غصے والا شخص ناشکرا ہوتا ہے, غصے والا شخص بے وقوفی شرمندگی کے کام کر بیٹھتا ہے, غصے والا بندہ جو ہے مسائل کے حل کرنے کی اس سے امید نہیں رکھ سکتی ہے, بلکہ وہ تو الجھتا رہے گا. جماعتی کام اس سے نہیں کروا سکتے, مل کے کوئی چار پانچ بندوں نے مل کے کام کرنا اسے نہیں کروا سکتے. اور اسی طرح غصے والا بندہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, باطنی بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ عبادت کی طرح اندر نہیں ہو سکتا, ذکر کا اس کو شوق ہی نہیں ہو سکتا, تھوڑا شوق بنے گا پھر اس کا غصہ جو ہے وہ سارے شوق کو جلا دے گا. غصے والے کے اندر کی ساری کیفیت جل کے راکھ ہو جاتی ہے اس کے غصے کے اندر. تو یہ چار چیزیں تو شریعت کی روح سے پتہ چلتی ہیں کہ غصے والے کے بندے کے اندر ہوتی ہے. ایک چیز تجربے سے پتہ چلتی ہے کہ غصے والا بندہ جو ہے اس کو ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے والے بندے کا بڑھاپا بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے. غصہ کر کر کے لوگوں کو اپنے سے دور کر چکا ہوتا ہے, اب بڑھاپے میں اس کو لوگوں کی مدد ہوتی ہے, مدد چاہیے ہوتی ہے, اور بڑھاپا اس کا خراب ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے, اپنے بستر میں کئی مرتبہ پیشاب کر دیتا ہے, مگر اس کو مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قریب کیسے جائیں, اس کی تو زبان ہی اتنی گندی ہے, یہ اتنے غصے والا ہے. اس لیے اس غصے کو زندگی سے نکالیں. یہ جو ہم ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے نا, یہ غصے والے بندے کو اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ عاجزی پسند کرتے ہیں. یہ اندر تکبر ہوتا ہے کہ تھوڑی سی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو ہم بڑک اٹھتے ہیں اور ہر ایک کو اڑا کے رکھ دیں. تو ممکن ہے کہ جس کو اڑا کے رکھ رہے ہیں اور جس پر ظلم کر رہے ہیں وہ آگے سے جواب نہ دے سکے, مگر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. غصے میں ظلم کرتے ہیں, مظلوم کے درمیان اور اس مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ سے. اس غصے کو قابو کرنے کو ایک مہم بنانی چاہیے. ہمارے مشائخ کا قول ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں غصہ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس غصے کی بات کو بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ ایک باطنی بیماری ہے. مردوں کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے, تو مردوں کو بیان جب کیا جاتا ہے تو شہوت کی بات زیادہ کی جاتی ہے کہ اس بد نظری سے بچو, اس شہوت سے بچو. اور عورتوں کا بیان غصے سے متعلق ہے کہ ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مسکین وہ ہوگا جو بڑے بڑے نیک اعمال لے کے آئے گا, مگر لوگوں میں ظلم کیا ہوگا, اس لیے لوگ ایک ایک کر کے آئیں گے اور اس کے اعمال میں سے لے لیں گے, حتیٰ کہ وہ اعمال سے خالی ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے آنسو صرف رہ جائیں گے. اللہ اس لیے اس چیز کو ایک پروجیکٹ بنانا چاہیے کہ اب مجھے اپنا غصہ کم کر دینا چاہیے. وقت آ چکا ہے کہ اتنی بڑی باطنی بیماری کو لے کے میں زندگی نہ گزاروں, تو غصے کو ختم کروں. تو اللہ والوں کی چار نشانیاں بیان کی گئیں, اور وہ چار نشانیاں اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی اس میں موجود ہے. اس لیے اس اعتبار سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, ان کی یاد ہو جائے تو زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراخی میں اور تنگی میں, فالکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں. اور چوتھی بات بتائی والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ لوگوں کو معاف کرنا یہ ہمارے لیے کئی مرتبہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو معاف کر نہیں رہے ہوتے، ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تو نے اس سے بات نہیں کرنی، میں تو اس کو معاف کر نہیں رہا، بچے کو کہتے ہیں کہ یہ جو آنٹی ہے نا فلاں سے تو نے بات ہی نہیں کرنی، میری اس سے لڑائی ہے. اللہ والے ایسے نہیں، بڑی بڑی غلطیوں کرنے والوں کو بہت آرام سے عافیت کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہی رات کو سوتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ جس نے میرے ساتھ جو زیادتی کی اللہ دل سے اس کو معاف کر رہا ہوں، میرے مالک میرے گناہوں کو بھی معاف کرنا. اس لیے آپ نے اپنی مبارک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اور اس تو اس کو چاہیے کہ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کچھ بھی نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہوں تو وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے. تو آج تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم نے کسی کو 50% دیا ہے اور اس نے ہمیں 45% دیا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس سے تعلق خراب، اب اس کو اور نیچے کر کے دینا چاہیے. کوئی ہمارے گھر دو مرتبہ آیا ہے اور ہم تین مرتبہ چلے گئے تو تعلق خراب، کہ جی یہ ہمارے گھر پراپر نہیں آ رہے، کوئی نہیں ہم نے رکھ لی. ایسا نہیں ہے. فراخ دلی جو ہے یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے. یہ چار نشانیاں، یہ چار چیزیں ہم میں آ گئیں، اللہ اکبر، کیا اللہ کی رحمت ہمارے دل پہ ہو گئی. واقعی اس رمضان میں اگر کوئی دعا مانگنی چاہیے تو ہم اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤں، چاہے تکلیف ہو چاہے میری خوشحالی ہو، اور اے اللہ میں لوگوں کو معاف کرنے والا بن جاؤں اور میں اس سے کپی جانے والا بن جاؤں. یہ چار چیزیں آ گئیں، واقعی اللہ تعالیٰ نے محبت کا وعدہ کر لیا ایسے بندے سے، فرمایا ان واللہ یحب المحسنین، یہ نیک کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو پسند فرماتے ہیں، ایسے نیک کاروں سے محبت فرماتے ہیں. رمضان میں یہ دعا مانگ لیجیے، یا اللہ اس رمضان میں میرے باطن کو پاک فرما، اے اللہ میرے دل میں سے مال کی محبت کو بھی ختم فرما، اور اے اللہ میرے دل میں سے غصے کو بھی ختم فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرمی سے مزین فرمائے، دوسروں کی خیر خواہی سے مزین فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آج اس ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء، جو خرچ کرتے ہیں فراخی کے عالم میں، والضراء اور تکلیف کے عالم میں، والکاظمین الغیظ اور پی جاتے ہیں دبا دیتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، والله يحب المحسنين اور اللہ تعالی محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے تمام اس کے بعد آپ کو مکمل کر لیں، سب کو جتا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ ہٹ کے اللہ کی یاد میں دل جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. آپ کو بند کر لیں، سب کو جتا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے یار رہے کرم تو میرا، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، خوش رہے نام مجھ کو کسی کا، تیرا مدد ہوشی یار اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے لا 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 الہ الا اللہ،
دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم،
اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين